ضيفهم في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأطفال. إن حق تخاصم أهل النار. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. جی رہ گئی ہیں یہ کتاب؟ او ہو ایم سوری، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اسے جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار کرتے ہیں، بس عذاب نار کی ہلاکت ہو ان پر جنہوں نے کفر کیا. اس مضمون پہ میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، یا اس مضمون سے پہلے بھی میں روشنی حاصل کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے اس وقت آسمان اور زمین کے درمیانی موجودات کا ذکر فرمایا ہے جبکہ انسان کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت. لیکن اس آیت میں خصوصیت سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی باطل پیدا نہیں کیا، جس کا مطلب ہے ان میں سے ہر ایک چیز لازماً فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اگرچہ اس زمانے میں جبکہ اس یہ آیت نازل ہوئی ہے، آسمان اور زمین کی درمیانی چیزوں کے فوائد کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا. قرآن کریم جب کہتا ہے باطل پیدا نہیں کی، تو دوسرے قرآن کریم کے لفظ باطل کے استعمالات سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مفید چیزیں ہیں، با مقصد چیزیں ہیں، اور ایسی با مقصد چیزیں ہیں جن کا مقصد انسان پر ظاہر ہو جائے گا. وہ جو کافر ہوئے ان کا یہ ظن ہے کہ یوں ہی بیکار ہے سب کچھ، اس کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آگ سے، آگ کے عذاب کی ہلاکت ان پر ہو. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کا مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. جو باطل نہیں سمجھتے ان کے لیے عذاب نار ہی ہے، جو باطل سمجھتے ہیں ان کے لیے عذاب نار ہی ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو ہم جسے ہم باطل سمجھتے ہیں اسے آگ کا ایندھن بنا دیتے ہیں، مثلا کرسیاں ورسیاں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کنجوس لوگ ان کو بے شک سنبھال کے رکھیں، نو اکثر بالآخر ان کو بھی آگ کی نظر کرنا پڑتا. تو یہ ہے مراد کہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی، اور لازماً سمجھ آئیں گی، اور وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ آگ کا ایندھن ہی بنا جائیں گے. ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ویسا ہی سمجھیں گے جیسے زمین میں فساد کرنے والوں کو؟ کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو بد کرداروں کے برابر کر دیں گے؟ مطلب ہے ان کے اندر تمیز ہونی ہے، جو روشن تمیز ہوگی اور دنیا اس تمیز کو دیکھ لے گی کہ اللہ کا سلوک ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں نمایاں طور پر مختلف ہے ان لوگوں سے جو فجار ہیں، متقیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب جسے ہم نے تیز اور نازل کیا ہے مبارک ہے. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، تاکہ صاحب عقل لوگ نصیحت پکڑیں. يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ کا پہلے ذکر ہے، نصیحت پکڑنے کے بعد میں ہے، مگر اگر لفظی اسی تدریس سے نہ اسی ترکیب سے اس کا بھی ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا لفظاً، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تیری طرف مبارک برکت والی ہے، لیدبرو آیات ہی، تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیات پر. نازل تیری طرف فرمایا گیا ہے لیکن تاکہ لوگ غور کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور اس کے نتیجے میں وہ نصیحت حاصل کریں. غور کے نتیجے میں لازماً ان پہ معارف کھلیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے. کون کریں؟ اولو الالباب. اور یہ وہی مضمون ہے اولو الالباب کا، جو جس کا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے پہلے اولو الالباب کی تفسیر فرمائی گئی تھی. سب لوگ، سب سائنسدان ایک زمانے میں آ کر زمین کے رازوں راز نکالتے اور آسمانوں کی کھال ادھیڑتے، لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جو اولو الالباب کرتے ہیں، کہ ان کی توجہ ان چیزوں سے خالق کی طرف منتقل ہو جائے. بس جب میں کہا تھا کہ باطلہ کا مضمون اسی آیت کو یاد کراتا ہے، تو یہ دیکھ لیں اولو الالباب بھی اس کے بعد بیان ہوا، جو قطعی طور پر ان آیات کا ایک اٹوٹ جوڑ بیان فرما رہا ہے. وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا. نِعْمَ الْعَبْدُ انہو اواب، بہت اچھا بندہ تھا. انہو اواب، وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اب یہ جو تذکرہ گزرا ہے پہلے، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ مضمون تو باطل زمین و آسمان کے راز و سب چیزیں، ہاں بتائیں کیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اولو الالباب میں جو زمین و آسمان کے جن کو خزانے دیے گئے اور وہ غور کرتے تھے ان پر اور نتائج وہ نکالتے تھے جو اللہ کی طرف لے جاتے تھے، ان میں حضرت سلیمان کی ایک بہت نمایاں حیثیت ہے. ان کو بہت خزائن عطا فرمایا گیا، بہت قدرتیں عطا کی گئی، لیکن وہ ہر بات میں اللہ کی طرف پھرتے تھے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. نعم العبد اس لیے فرمایا گیا، بہت اچھا بندہ تھا. انہو اواب، وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، یعنی جب بھی کسی راز اور حکمت کو پاتا تھا تو فلائٹ لے لیتے تھے، اس طرح اڑ جاتا ہے وہاں سے دماغ اور خدا کی طرف مائل ہو جاتا تھا. اس آیت کریمہ کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس پہ مولویوں نے بڑا ظلم کیا، یعنی اس تعریف کے بالکل برعکس اس آیت کا معنی لے رہے ہیں. از عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو گھوڑے لائے گئے. یہ جو صافنات ہیں اور الجیاد، جیاد ان نوبل گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی صفات حسنہ رکھتے ہوں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو تین ٹانگوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور ایک ٹانگ ہلکی سی نوک اس کی لگا کے رکھتے ہیں. یہ ان کا خاص انداز ہے، بہت ہی ایک شہانہ انداز ہے ان گھوڑوں کا. تو حضرت سلیمان کو جو گھوڑے عطا کیے گئے تھے وہ بہت تیز رو بھی تھے اور بہت اعلیٰ صفات کے حامل گھوڑے تھے. جب یہ پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مولویوں کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں تو مال سے، یعنی ان خیر کی چیزوں سے محبت رکھتا ہوں اپنے رب کے ذکر کے برعکس، اس سے ہٹ کر. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو گزر رہے تھے دوڑتے ہوئے سامنے سے، وہ حجاب میں چلے گئے، اس کی نظر سے غائب ہو گئے. اب وہ داؤد جس کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولو الالباب میں سے تھا، الباب کی یہ نشانی بیان فرمائی گئی ہے کہ ہر اعلیٰ مخلوق یا مخلوق کے راز دریافت کرنے پر توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتی ہے اور اس کو نعم لفظ کہا جا رہا ہے. یہ اس کی تعریف ہے کہ اپنے گھوڑوں سے صرف اس لیے محبت, خدا کے ذکر سے ہٹ کر محبت. جب گھوڑے آ جائیں تو ذکر الہی کی طرف توجہ نہیں دیتی, حتیٰ توارت بالحجاب سے عمرا لیتے ہیں, سورج ڈوب گیا نماز کا وقت ہو گیا. عصر کے وقت ہوا تھا یہ واقعہ اور سورج ڈوب گیا, انہوں نے کہا انا للہ, یہ تو گھوڑے بڑے گندے لوگ ہیں, انہوں نے میری عبادت میں دخل اندازی کی ہے. ثابت ہو گیا کہ مجھے عبادت سے پیار نہیں, مجھے ان گھوڑوں سے پیار ہے زیادہ. یہ اگر تھا تو غلطی کس کی تھی, گھوڑوں کی یا حضرت سلیمان کی؟ اب غلطی سلیمان کی اور غصہ گھوڑوں پر, یہ علماء کے دماغوں کا حال یہ ہے. کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا, ردوہا علیہ, کا واپس لاؤ ان کو. فتفق مسم بالسوق والاناق, وہ سوٹیاں مارنے لگا ان کو ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. اول تو اتنا جاہلانہ ترجمہ ہے یہ, اتنا عظیم خدا کے نبی اور نعوذ باللہ من ذالک, غلطی اپنی ہے کہ ذکر الہی پر گھوڑوں کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے کو مارنے کی بجائے گھوڑوں کو سوٹیاں مارتا ہے. یہ ہیں ان لوگوں کے ترجمے جن سے حضرت وسیم علیہ السلام نے ہمیں نجات بخش کی. اور یہ بات بھول گئے, فتفقہ مسحن میں جس طرح انسان پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے کسی چیز کو, وہ مراد ہے. مسحن میں سوٹیاں مارنے کا کیسے آ گیا, ان کو ان پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا. اس لیے حتیٰ توارت بالحجاب میں وہ سارا دوڑتا ہوا قافلہ ہے, یا اگر سورج کا بھی ذکر ہے تو نماز خدا کی جو ذکر الہی میں ہمیشہ رہے اس نے ضرور پڑھی ہوگی. اور یہ مولوی نے کہاں سے نکال لیا کہ پانچ نمازیں اسی طرح ان پر فرض کی جیسے اب ہوئی ہیں, اور مغرب کی نماز بھی ہوا کرتی تھی اور عصر کی نماز بھی ہوا کرتی تھی. یہ سارے اپنے تصورات ہیں جو اس واقعے کی طرف ناجائز طور پر قرآن کے حرمت اور نبیوں کی حرمت کے خلاف ان کی طرف منسوب کر رہا ہے. ردوہا علیہ, ان کو لوٹاؤ میری طرف, گھوڑے جو نظر سے غائب ہو گئے ہیں. فتفق مسم بالسوق والاناق, بڑے پیار سے ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا. اور گھوڑوں سے محبت کرنے والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں, گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنا یہ عام روزمرہ کا دستور ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, پھر ہم نے سلیمان کو بھی آزمائش میں ڈالا. یہ آزمائش نہیں تھی, آزمائش آنے والی تھی. یہ آزمائش میں ڈالا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, کہ ہم نے اس کی کرسی پر, یعنی کرسی یہاں بادشاہی کا نشان ہے جیسے آج کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے تھرون پر, اس کے تخت پر ہم نے ایک ایسا جانشین بٹھایا جو اس کو دکھائی دینے لگا تھا کہ جسدن ہے, میں ایک لوتھڑا ہے جسم کا, یعنی کوئی عقل نہیں, کوئی اعلیٰ صلاحیتیں نہیں ہیں. ثم اناب, اس پر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف کہ اگر میں اپنے پیچھے ایسا ہی چھوڑ کے جاؤں گا تو اتنی بڑی سلطنت وہ میرے لیے بھی بدنامی کا موجب بنے گی, کیونکہ وہ عیش و عشرت میں اور برے کاموں میں صرف ہو جائے گی. اس لیے ایسا کر کہ میرے بعد کوئی بھی اس سلطنت کا وارث نہ بنے, یعنی میں اس لڑکے کو اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا. یہ ہے دعا جو اس کے بعد آتی ہے. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا, اے خدا مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک ایسی سلطنت عطا فرما لا یمبغی لأحدٍ بعدی میرے بعد کسی اور پر وہ جچے نہیں. تو یہ مراد نہیں کہ اس سے بڑی سلطنتیں پیدا نہیں ہوں گی. حضرت سلیمان نے جو سلطنت دی تھی چونکہ بیٹے پر جچتی نہیں تھی اس لیے دعا میں بھی یہ لفظ رکھ دیے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی پر جچے نہیں. وہ سلطنت روحانی سلطنت ہوا کرتی ہے جو ورثے میں تقسیم نہیں ہوتی اور اپنی اولاد پر اس نے جچنا نہیں تھا. اس لیے میرے نزدیک یہاں ملک جو پہلے ہی عطا ہو چکا تھا اس کے سوا ایک یہ بھی دعا دو دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ یہ ملک ورثے میں میرے بیٹے کو نہ ملے, اگر ملے تو کم تر حالت میں ملے, اس شان کا ملک نہ رہے جو میرے پاس تھا. اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنی بادشاہت عطا کر جو روحانی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک میں جس ملک کا ذکر ہے, مالک یوم الدین میں جس ملک کا ذکر ہے, وہ ملک عطا فرما تو مجھے زیادہ دل کو ٹھنڈک نصیب ہوگی. انک انت الوہاب, یقیناً تو بے انتہا عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ حضرت سلیمان کے حق میں پوری اترتی ہیں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ, یہ خدا کی ملکیت خدا کی بادشاہت ہواؤں پر ہے. تو حضرت سلیمان کو وہ طریقہ سکھا دیا اللہ نے جس پر خدا کی ملکیت کا کچھ تھوڑا سا حضرت سلیمان پر بھی پڑا جبکہ آرڈنری سلطنت میں وہ نہیں تھا. اور یہ جو بیان ہوا ہے یہ بیٹے کو نہیں ملا بلکہ وہ مضمون بعد میں لمبی نسلوں تک ضائع ہو گیا کہ ہواؤں پر کیسے حکومت کی جائے. تجریب امرے ہی وہ اس کے حکم سے چلتی تھی. رخان حیث و اصاب نرم رفتاری کے ساتھ جدھر وہ لے جانا چاہتا تھا وہ چلتی تھی. اب اس سے اس کا تو صاف مطلب ہے کہ بادبانی کشتیوں کا بڑی بڑی بادبانی کشتیوں کا راز حضرت سلیمان کو سکھایا گیا ہے. اور اس سے پہلے اگر بادبانی کشتیاں تھیں تو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس نوعیت کی تھیں. حضرت سلیمان سے پہلے ان کشتیوں کا تو ہمیں ذکر ملتا ہے بارہا تاریخ میں, ان کو کھیتے تھے وہ. اور نارڈن لوگ جو تھے جنہوں نے انگلستان پہ حملہ کیا تھا وہ بھی کھینے والی کشتیوں میں سفار ہو کے آتے تھے. تو ایک لمبے عرصے تک انسانی تاریخ میں چپوؤں سے کشتیاں چلائی گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ ٹرانزیشن یہ تبادلہ جو ہوا ہے چپوؤں سے بڑے بڑے بادبانوں اور بادبانوں کی ترتیب دینے کا جو سلیقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو سکھایا ہے. اور چونکہ اس دعا کے مان بعد آتا ہے اس لیے بات کھل گئی کہ اس وقت تک جو سلطنت تھی اس میں یہ مزید غلبے کا نشان آپ کو عطا نہیں ہوا تھا. اور من بعد عہدن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سلیقے سے سائنٹیفک انداز میں حضرت سلیمان کو ہواؤں کو قابو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا بعد میں وہ ویسا نہیں رہا اور یہ علم لوگوں سے ضائع ہو گیا. اس کچھ ضائع ضرور ہوا ہے. چنانچہ عامۃ الناس علماء کے تصورات کے پیچھے چلتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہاں ہوا سے اڑن کھٹولا مراد ہے. رخان ہے تو اثار یہ بات اس کے خلاف ہے کیونکہ تیز ہواؤں پہ تو ایک چیز اڑ سکتی ہے. جیسے جتنے ہوائی جہاز ہیں وہ ہواؤں پر سوار ہوتے ہیں مگر بہت تیز ہواؤں پر, ہلکی ہواؤں پر سوار نہیں ہو سکتے. کوئی چیز بھی ہلکی ہواؤں پر سوار نہیں ہو سکتی. تو رخان کہہ کر فرما، اللہ تعالیٰ نے یہ آئندہ پیدا ہونے والی غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دی کہ سلیمان کو کوئی اڑن کھٹولا نہیں ملا تھا. ہوائیں جب ہلکی ہوں تو وہ اڑنے اور تیز رفتاری کے مخالف کام کرتی ہیں، تو یہ حکمت اس کو عطا ہوئی تھی کہ بالکل ہلکی چلنے والی ہواؤں کو بھی اس کی بازبانی کشتیاں اس طرح استعمال کر لیا کرتی تھیں کہ جن پہ عام بازبانی کشتیاں ہوتی تھیں تو اسے فائدہ نہ اٹھا سکتی. جب ہواؤں کی رفتار گر جاتی ہے، رخا ہو جاتی ہے، تو بازبانی کشتیوں کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ راز عطا فرمایا جس میں بادبانوں کی ارینجمنٹ کا مسئلہ ہے. وہ ایسی تھی کہ اس سے کشتیاں ہلکی ہواؤں میں بھی چلتی تھیں. اڑن کھٹولے کا تو مضمون ہی سارا محض توہمات کی دنیا ہے، اس کا قرآن کریم کے بیان سے کوئی دور کبھی تعلق نہیں. والشیاطین کل بنائیں وغواصین، اس کے بعد یہ نہیں پڑھنا ہے نا. اور ہم نے اس کے لیے اس کے حکم پر شیطانوں کو مستخر کر دیا، یا اس کی خاطر شیطانوں کو مستخر کر دیا جو فن تعمیر کے بڑے ماہر اور غوطہ خور تھے. شیاطین کل بنائیں وغواص، جتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں وہ شیطانوں نے نہیں کی، لیکن ایسے لوگوں نے کی ہیں جن کو شیاطین کہا جا سکتا ہے. مثلاً پیرامڈز ہیں اور بہت بڑی عمارتیں ہیں، ان کی تعمیر میں غلاموں سے کام لیا گیا، اور ایسے غلاموں سے کام لیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی کی تھی اس حکومت پہ، حکومت کے خلاف، اور ان کو زیر نگی کر لیا گیا. اور یہ جنگی قیدی تھے جن سے کام لیا گیا ہے. اور ہمیشہ تاریخ میں، پرانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہ جنگی قیدی ہوتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے. ان میں شیطانیت کا عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مستحکم حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور شیطان میں یہ معنی پائے جاتے ہیں. تو فرمایا وشیاطین کل بنائیں وغواصیں، ایسے شیاطین پر اس کو غلبہ عطا فرمایا جو بہت عظیم تعمیری کام جانتے تھے، وغواص اور بڑے ماہر غوطہ خور تھے. وآخرین مقرنین فی الاسواد، یہ تو وہ تھے جن کو جکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ان پر غلبہ عطا ہو گیا اور یہ سدھ گئے کام پر. لیکن کچھ اور بھی تھے جن میں شیطانیت زیادہ تھی، ابھی پوری طرح ان کو سویلائز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. کہ مقرنین فی الاسفاد یہاں ایک اور مقصد بھی پورا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سے مراد انسان تھے، وہ روحی چیزیں یا آگ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں. بس قرآن کریم کی ہر آیت کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اپنے سیاق و سباق پر ایک روشنی ڈالتا ہے. یہاں یہ روشنی ہے کہ شیاطین سے مراد آگ کی بنی ہوئی مخلوقات نہ سمجھ لینا، کیونکہ اول آگ غوطہ خور نہیں ہو سکتی، جب پانی میں جائے گی بجھ جائے گی. نمبر دو، آگ کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. اس لیے جو بھی یہ مخلوق ہے جس کو مستخر کیا گیا ہے وہ ظاہراً آگ سے بنی ہوئی نہیں تھی. ھذا اطاعنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس احسان کا سلوک کر، بغیر حساب کے روک کے رکھ. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے غلامی کے خلاف تعلیم کا بیج ڈال دیا تھا، جو اسلام کے زمانے میں پوری طرح بڑھ گیا, روشن ہو گیا. وہ زمانہ غلام بنانے کا زمانہ تھا, اس لیے کسی حد تک اس سے استفادے کی اجازت دی گئی تھی, اور ساری دنیا کا یہی سلوک تھا, اس لیے حضرت سلیمان اس سے الگ نہیں چل سکتے تھے. لیکن ساتھ یہ فرما دیا, یہ ہماری عطا ہے, فمنن, بس چاہے تو احسان کر, اور امسک بغیر حساب, یا ان کو روکے رکھ بغیر حساب کے. یہ بھی زمانے کے دستور کے مطابق, اور اس زمانے میں جو قوموں کے آپس میں روابط تھے ان کے لحاظ سے یہ ایک جائز طریق ہے. غلامی موجود ہے اور اس غلامی سے استفادہ کر سکتا ہے, لیکن فمن ان کو نہیں بھولنا, چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دیں ان کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بعید نہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے کے قبضے میں وہ شیطان یا جنات دینے کی بجائے ان کو پہلے ہی آزاد کر دیا ہو, سوائے ایسے لوگوں کے جن کا جکڑا رکھنا ضروری تھا, کیونکہ اگر وہ جکڑے نہ رکھے جاتے تو انہوں نے ملک میں فساد پھیلا دینا تھا. تو پہلی قسم کے جو بناء اور غواص ہیں جن کو زنجیروں میں نہیں جکڑا گیا, میرا ان آیات سے یہ استنباط ہے کہ ان کو حضرت سلیمان نے احسان کے طور پر چھوڑ دیا ہوگا. جن شیاطین کو جکڑے رکھا ہے وہ اور ہیں, اور جہاں تک ان آیات کریمہ کا تعلق ہے جو بعد میں آ رہی ہیں, اس سے میرے اس استنباط کو تقویت ہوتی ہے, کیونکہ حضرت سلیمان کی موت جب قریب آئی ہے تو پہلے گروہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا, وہاں شیاطین کا ذکر ہے جو بدستور جکڑے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تو بہت غلبے والا اور طاقتور تھا, یہ تو وفات پا چکا ہے, یہ وفات پانے کو ہے, اور پیچھے جس نے بیٹھنا ہے وہ تو ہرگز اس لائق نہیں کہ ہم اس کی غلامی میں آئیں. یہ مضمون آگے آنے والا ہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ, یقین اسے ہمارے ہاں ایک قربت کا مقام اور ایک اچھا مقام عطا ہوا تھا. بس فمنن کا تعلق زلفہ سے بھی ہے. ایسا شخص جو لوگوں سے حسن سلوک نہ کرے اس کو خدا کے ہاں قربت کا مقام عطا نہیں ہو سکتا, حسن مآب عطا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تمام آیات میرے نزدیک میرے استنباط کو تقویت دینے والی ہیں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب, اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کر, اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, جب اس نے یہ التجا کی خدا کے حضور, پکارا کہ مجھے شیطان نے بہت دکھ میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اب شیاطین کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب جو بہت نرم دل تھے, ان کے زمانے میں کچھ باغی شیطانوں نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور آپ کو اپنی حکومت چھوڑ کر کسی اور جگہ ہجرت کرنی پڑی ہے. جو آیات آگے آنے والی ہیں ان کا یہ تعلق ہے, اور جو پیچھے گزر گیا ہے مضمون شیاطین کا, اس کا یہ تعلق ہے اس سے. تو بعض دفعہ شیاطین کے ذریعے عذاب اور دکھ بھی پہنچ جاتا ہے, مگر حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دکھ سے نجات بخشی تھی اور بچائے رکھا تھا. عطاؤ نام ہے یہ مضمون ہے. ایوب کے صبر کی آزمائش مقصود تھی, اور اس کے متعلق بائبل نے بڑی عجیب و غریب کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, لیکن میرے نزدیک ان کہانیوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی عطا جو ہے وہ دونوں طرف ہوا کرتی ہے, کامل غلبے کے طور پر بھی اور آزمائش کے طور پر بھی. جیسا کہ حضرت مسلم فرماتے ہیں, وہ فضل تیرا یارب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. حضرت ایوب کی رضا کی آزمائش، اور اس لحاظ سے بالکل سچے نکلے. اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنے دکھ دیے گئے ہیں، مگر رضا کا امتحان جو ہے اس کو پورا اترا. اس کے متعلق ایک روایت جو ان آیات سے مطابقت رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ایوب سے اللہ کے تعلق پر مضطرب ہو کر، اور جلس تو تھا ہی ہمیشہ کے لیے ہر چیز سے، اس نے یہ خدا تعالیٰ سے چاہا کہ تو جو سمجھتا ہے کہ بہت فرما بردار اور راضی برداشت رہنے والا بندہ ہے، مجھے کچھ اس کو آزمانے کے لیے مہلت دی جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ جو دکھ اسے مجھ سے پہنچتے ہیں ان دکھوں کے باوجود یہ تیرا بندہ رہتا ہے کہ نہیں. یہ مضمون ہے جو اس میں اب کھولا جا رہا ہے. جب آزمائش میں ڈالا گیا تو خدا ہی کی طرف مائل ہوا، کسی اور طرف رخ نہیں کیا. کہ اللہ، شیطان نے بہت دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اس پر ہجرت کا حکم ہوا ہے، ارکز بے رجلے کا، تو اس ملک کو چھوڑ دے جس پر باغیوں نے عملاً قبضہ کر لیا، اور تجھے تیری ہر ملکیت سے الگ کر دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ بیوی بچے بھی چھین لیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھیری پر ایک کوڑی کی شکل میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو غلاظت کی ڈھیری تھی. یہ سب مبالغہ آمیزیاں بھی ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے حقیقت ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. میرے نزدیک تو ان باتوں کو ہم نظر انداز بھی کر دیں تو حضرت ایوب کی آزمائش اپنی جگہ اسی طرح رہتی ہے، جس سے اس کی حکومت کی ہر چیز چھین لی جائے، جس پر اس کا اپنا خاندان بھی اسے الگ کر دیا جائے، اسے بڑی اور کیا آزمائش ہوگی. ایسی صورت میں حکم یہ ہے، ارکز بیدجلے کا، اپنے سواری کو ایڑ لگا. ھذا مختصر بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے، اور استعمال کے لیے اور پینے کے لیے دونوں لحاظ سے اچھا ہے. تو وہاں ٹھنڈے پانی اور پاکیزہ پانی سے بھی محروم ہو گئے. اور چونکہ بعض بیماریاں جسمانی بھی بیان کی جاتی ہیں، آپ کو لگ گئی تھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ پانی، اس میں نہاؤ بھی تو یہ شفا کا موجب بنے گا، پیو تو یہ تمہارے لیے نہایت ہی اچھا دل خوش کرنے والا پانی ہوگا. پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اس کے لیے اس کے اہل خانہ بھی عطا کر دیے. اور ہجرت میں بہت سے ایسے خاندان عطا کیے جو اہل خانہ تو نہیں تھے، مثلہم معہم تھے، یعنی اس کثرت سے خاندانوں نے اس کو ویلکم کیا کہ وہ گویا کہ اپنے ہی خاندان تھے. رحمت امنا وذکر علی اولی الالباب، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وذکر علی اولی الالباب، سارا اولی الالباب کا مضمون مسلسل جاری ہے کہ ہر چیز سے، ہاں وہ کسی قسم کی چیز ہو، ذہن خدا ہی کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور دل سے اللہ کی یاد اٹھتی تھی. اب ایک مشکل آیت، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنے ہاتھ میں شاخوں کا گچھا لے، اسے ضرب لگا اور اپنی قسم کو جھوٹا نہ کر. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقین ہم نے اسے صابر پایا تھا. نیم الاب، کیا ہی اچھا بندہ تھا. اِنَّا هُوَ وَعَدْ، وہ بہت جھکنے والا تھا. یہاں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بے اعتنائی کی وجہ سے، اور بیوی نے چونکہ ان کو ایک بظاہر گندی حالت میں چھوڑ دیا تھا، اور جبکہ اس کا فرض تھا کہ اور زیادہ خدمت کرتی، اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ جب خدا مجھے توفیق دے گا، اور علم تھا کہ ضرور دے گا، تو میں اس کو کہا جاتا ہے 100 ضربیں لگاؤں گا، یہ ایک تعداد تھی، اتنی چھڑیاں لگاؤں گا بتانے کے لیے کہ یہ ہے بے فرائی کا پھل. لیکن ابواب تھے، ابواب تھے اور صابر تھے، تو کیسے ممکن تھا ان کے لیے، جو اتنا نرم دل والا ہو کہ وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا؟ یہ مسئلہ تھا، ایک طرف عہد تھا، ایک طرف اپنے دل کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی اس نے یہ ہمیں واپس کر دی. اس کی ترکیب یہ بیان کی گئی ہے، خود بیدک ضغصن فضرب بہی براتان، شاخیں توڑ کے ان کا ایک جھاڑو سا بنا دے. اور جب تک پھولوں کی مار ہے، اس طرح اس وقت پھولوں کی مار لگا. میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر یہ پورا ہوا ہوگا، مگر مراد یہ بھی تھی کہ اب اس سے بدلہ نہ لینا، اس پر احسان زیادہ کرنا، اس کو پھولوں کی مار سے متھی کر اور اپنا فرمان بردار بنا لے. یہ میرا اندازہ ہے، مگر ظاہری طور پر اس کا پورا ہونا صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ گچھا شاخوں کا اور نرم شاخوں کا اس سے مارا گیا ہے، تو کم سے کم 100 یا جتنی بھی تھیں اس ضربے، وہ اپی اب لگ گئیں، اور صرف ایک ہی مار کافی ہے اس کے لیے، بار بار مارنے کی ضرورت ہے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کر، جو بہت دسترس والے تھے اور بہت صاحب بصیرت تھے. أُولِي الْأَيْدِي دسترس والے اور صاحب بصیرت الابصار. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے ان کو چن لیا خصوصیت سے آخرت کے گھر کے ذکر کے لیے، یعنی بعد میں آنے والے گھر، مرنے کے بعد کی زندگی کے ذکر، اس کے لیے ہم نے ان کو خصوصیت سے چن لیا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقین ہمارے نزدیک وہ منتخب چیدہ لوگوں میں سے تھے، یا چنیدہ لوگوں میں سے تھے. اب ایک چھوٹی سی مشکل آیت ان معنوں میں آ جاتی ہے کہ ذکر اب بکھر گیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی بظاہر جو نسل تھی اس سے نہیں رہا، بلکہ ایک نسل سے بھی تعلق ہے اور باقی مختلف لوگوں سے ہے. وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَى وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہاں اسماعیل کی جو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسحاق وغیرہ کے ذکر کے بعد اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن یسع اور ذا الکفل کون ہے؟ بعض مفسرین نے یسع کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایلیجا، یسعیہ، یہ وہ یسعیہ ہے، یسع جس کو کہا گیا ہے، جو ایلیجا یعنی ایلیا کا خاص شاگرد تھا. اور ذا الکفل سے بعض لوگ حزقیل نبی مراد لیتے ہیں. میرے نزدیک اس موقع پر اور جو یہ سیاق و سباق ہے، یہ معنی نہیں نکلتے، بلکہ کچھ اور معنی نکلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے جو یسعیہ کی تاریخ دیکھی ہے، علیجہ کا جو مرید تھا، وہاں قطعی طور پر ایسے اشارے بائبل میں موجود ہیں کہ وہ بنی اسرائیلی قوم سے میں سے نہیں تھا. حضرت ابراہیم کی ذریت تو تھی لیکن نسلاً وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا. اور دوسرے ذوالکفل کے متعلق جو حزقیل کہا جاتا ہے اس کی بجائے میرے نزدیک یہاں گوتم بدھا مراد ہیں, کیونکہ کفل جگہ تھی جہاں کے وہ رہنے والے تھے اور ذوالکفل کفل جگہ سے مراد ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پھیل گئی ہے اور جو نبی ظاہر ہونے والا ہے عالمی نبی وہ اب عرب تک محدود نہیں رہے گا اور اسماعیل کی نسل تک محدود نہیں رہے گا. اور یہی استنباط آج عربی سوال جواب میں ایک موقع ایک سوال کے جواب میں نے دوسری آیات سے بھی کیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نسل جس میں ابراہیم نے عرض کی تھی کہ اس میں سے نبی برپا فرما, رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ پھیل کر عالمی ہو چکی تھی اور اسے عربوں سے محدود کرنا غلط تھا. اور جو جاہل عرب ہیں اسے مراد عرب جاہل نہیں بلکہ ساری دنیا ہی اس وقت جاہل ہو چکی تھی, جیسا کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ابراہیم کی نسل جیسا کہ پیشگوئیوں میں ذکر موجود ہے اس نے سارے عالم پہ پھیلنا تھا, وہ پھیل چکی تھی اور وہ سارے جاہل ہو چکے تھے. اور اس جہالت کے دور میں ان میں سے ہی ایک شخص کا اٹھنا اور ان کو پھر متقی بنانا اور علم و حکمت کے خم پہ خم پلانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور ثابت کرتا ہے کہ آپ عربی نبی نہیں تھے, یعنی اہل عرب کے نبی نہیں تھے بلکہ کل عالم کے نبی تھے, جیسا کہ قرآن کریم کی اور آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے. یہ مضمون جو ہے میں اس کو اس سے جوڑتا ہوں اپنے ذہن میں. یہاں جب اس نسل کا ذکر کیا جو واقعی خونی نسل بھی تھی, کہ جب اسماعیل کا ذکر فرمایا ہے تو ایسے انبیاء کا ذکر فرما دیا جو ابراہیم کی روحانی نسل میں بھی سے تھے اور ابراہیم کی ذریت جسمانی میں سے بھی تھے, مگر وہ پھیل چکے تھے باہر. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ بدھا کی تاریخ میں سے پتہ چلے کہ وہ بھی ابراہیم ہی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا, یا اگر روحان جسمانی نسل سے نہیں بھی تعلق رکھتا تھا تو اس ذریت سے ضرور تعلق رکھتا تھا جس کی حق میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ اسے اس ذریت میں نبی پیدا فرما. لا ینالو عہد الظالمین کا جواب بتا رہا ہے کہ اس وقت جب دنیا ظالم ہو چکی ہوگی اور ابراہیم کی ذریت بھی ظالم ہو چکی ہوگی تو ان کو عہد نہیں پہنچے گا, گویا اس عہد کا آغاز پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ عہد نہ پہنچتا تو ساری دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں پہنچنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو جو ابراہیم سے باندھا تھا اس میں یہ شرط لگا دی لا ینالو عہد الظالمین. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو ظلم سے بچانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا. ابراہیم کی تمام خوبیوں کو وہاں ارتکاز ہوا ہے اور ارتکاز جب اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے پھر اس کا انتشار ہوا ہے اور کل عالم میں ہوا ہے, اور کل عالم کی ذریت محمد رسول اللہ کے واسطے سے ابراہیم کی ذریت بنی ہے, بغیر اس واسطے کے نہیں بنی. ہذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے. اگر ذکر یوں ہی بے وجہ منتشر ہو جائے ادھر ادھر تو اتنا عظیم ذکر نہیں ہو سکتا, اس ذکر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے بہت عظیم ذکر ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحت لهم الابواب، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان پر کھلے رکھے جائیں گے. متقین فیہا یدون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب، وہاں وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بکثرت طرح طرح کے میوے اور مشروب طلب کر رہے ہوں گے. وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَافٌ، اور ان کے پاس حیادار نظریں جھکائے رکھنے والی ہم عمر ہم جولیاں ہوں گی. یہاں جس جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ محض ایک ایسا ذکر ہے جس سے دنیا کے انسان جو نعمتوں کا بہت اعلیٰ تصور رکھتا ہے وہ بھی خوش ہو جائے، اس کو پتہ لگے کہ مجھ سے بہت اچھا سلوک ہوگا. لیکن ایسا کوئی ظاہری جنت کا نظارہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، ظاہری جنت کہ جس میں لوگ لیٹے ہوں اور عورتیں ساتھ ہوں اور آمنے سامنے لیٹے ہوں اور مانگ رہے ہوں شراب پہ شراب اور کباب پہ کباب، یہ تصور جو ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے رد ہوتا ہے. یہ تصور ملانوں کا ہے جس کا حقیقت میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں. ویسے میرا جی کی نظم ہے نا، مولوی کی جنت، سنی ہوئی آپ نے؟ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ مولوی صاحب کی جنت یہ ہے کہ ایک حلوے کے پیڑ کے اوپر، حلوے کے ڈھیر کے اوپر مولوی صاحب بیٹھے ہیں. اور کس چیز کا پیڑ تھا وہ جس کے نیچے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، پھل ول ہیں. کہتے ہیں یہ جنت کا تصور ہے، حلوے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے حلوہ کھائی جا رہے ہیں اور اوپر سے پھل گرتا ہے، جب وہ اٹھا کے ساتھ وہ بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں. اس سے مولانا کے تصور کو ایک پنجابی میں بھی بیان کیا گیا ہے، پنجابی ایک شاعر نے. وہ کہتا ہے مولوی کی جنت یہ ہے کہ اوپر حلوے کا گار ہو چھت پر اور مولوی نیچے بیٹھا ہو اور اس میں سوراخ ہو اور حلوہ اوپر سے اتر رہا ہو، مولوی کو اتنا بھی زور لگانا پڑے کہ ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں ڈال لے. وہ کہے اس نے منہ کھولا، وہ اڈا ہوا لفظ آتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہو وگ وے حلوہ وگ کیا جنت ہے، اے حلوے بہتا چلا جا اور منہ اڈا ہوا اوپر کی طرف اور کھاتا چلا جا. تو یہ وہ جنت نہیں ہے جسے قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. قرآن کریم کی جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں. یہ روحانی لذات ہیں جن کو متمثل فرمایا گیا ہے جسمانی صورتوں میں. اور اسی پہلو سے عورتیں گھبرائیں نہیں کہ کوئی اور عورتیں آ جائیں گی ان کی جگہ. اگر کوئی اور عورتیں آئیں گی تو وہ مردوں کی طرح ہوں گی ان کے لیے، کیونکہ روحیں نہ مؤنث ہوتی ہیں نہ مذکر ہوتی ہیں. اس لیے یہاں جن لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہیں، جیسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے کہ لفظ مومن مومنات پر بھی اطلاق پاتا ہے. بس سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو نیک ہوں گے متقین ہوں، متقی مرد ہوں یا متقی عورتیں، سب کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے باب کھول دیے جائیں گے، یعنی اس میں داخل ہونا ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا. اور اس میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی وہ دونوں مرد مومن اور عورتیں مومن، اور ان کے لیے وہ پھل اور شراب ہے جو روحانی طور پر متمثل ہوگا لیکن جسمانی طور پر نہیں ہوگا. وقت ختم ہو چکا؟ نہیں، ایک منٹ تو کھڑا ہے، اس وقت سے ایک ہی منٹ ہے، وقت دیکھیں نہیں ہے نا. چلو ٹھیک ہے، معاف کرنا. مطلب ہے کہ آپ کی کتنی عمر ہے اس وقت؟ ہاں اگر اللہ فضل فرمائے آپ 100 سال کی عمر میں روانہ ہوں یہاں سے, تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ وہاں آپ کو 100 سال کی ایک عورت باقی جو آرفا دیکھیے اپنے ابا کا حال, ان کو یہ بھی نہیں پسند کہ تمہاری امی آ جائے وہاں اسی عمر کی, ہے نا؟ دل نہیں چاہتا کہ ان کی امی جنت میں اسی عمر کی آپ کو ملے, 100 سالہ آفتاب صاحب اور 70 سالہ بیگم, اور یہ جوڑا بیٹھا ہو شراب اور کباب کا. یہ خیال ہے آپ؟ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں, ہم عمر ان کی عمر بڑھا دی جائے گی, آپ کی کم کر کے 74 کر دی جائے گی. یہ ثابت کر رہا ہے کہ ظاہری مضمون ہے ہی نہیں. قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جتنے مرنے والے ہیں مختلف عمروں میں مرتے ہیں, ان سب کی ہم عمر کیسی ہوگی؟ اور اگر ہم عمر ہوئی تو بوڑھیاں ہوں گی اکثر. اور جبکہ فرمایا گیا کہ وہ نوجوان اور ایسے جن کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو, بہت دلکش اور معصوم بچیاں ہوں گی. تو یہ مسئلے سارے ان آیات سے بالکل حل ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس جنت کا نقشہ کھینچ رہا ہے وہ مادی جنت نہیں بلکہ روحانی جنت ہے. اب تسلی ہو گئی, اب وہاں جوان اٹھائے جائیں گے اور آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ ہم عمر اٹھائی جائیں گی جوان, یا آپ دونوں کے لیے حوریں پیش کی جائیں گی جو جوان ہوں گی. اب تسلی ہو گئی, شکریہ, جزاک اللہ.